بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجئے گا محمد و آل محمد پر صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم خداوند امثال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار اس سعادت کو جو اس نے ہمیں نصیب کی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت پرچم اعضا کی سعادت خداوند امثال انشاءاللہ قیامت تک اس سعادت کو ہماری نسلوں کے اندر جاری و ساری فرمائے انشاءاللہ پرچم اعضا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے پوری توجہ کے ساتھ مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم گویا شاید میری بیان میں کوئی سستی ہے یا میرے جذبے میں کمی ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ کا وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ایک دفعہ پھر مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا اور یہ دن منصوب ہے وقت کے امام کے نام سے چند منٹس آپ کی خدمت میں عرائض پیش کروں گا یہ جو تیاری ہونی ہے امام کے ظہور کے لیے اور یہ جو تیاری ہونی ہے اس کا کنیکشن واقعی کربلا کے ساتھ یہ کیا کنیکشن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ امام کی تشریف آوری کے سلسلے میں مسلسل ایک بیان ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وقت کے امام اپنے جد امجد کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے انتقام لیں گے منتقم کربلا کربلا کا انتقام لینے والے جب وہ تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف کروائیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں بہت بڑا ایک کنیکشن ہے وقت کے امام کے تشریف لانے میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عزائے حسین سید الشہداء کے غم کو بیان کرنے میں تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کنیکشن کیا کنیکشن ہے ایک واقعہ آج سے مثلا تقریباً 1400 سال پہلے پیش آیا ہے وہ واقعہ فیوچر میں آنے والے ایک واقعے سے کیسے کنیکٹ کرے گا تو جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کا واقعہ اپنے اندر کچھ لیسنس رکھتا ہے اس سے کچھ لوگوں نے سیکھنا ہے جب لوگ سید الشہداء کے واقعے سے وہ لیسنس سیکھ لیں گے پھر وہ امام کی نصرت کے قابل ہو جائیں گے پھر وہ امام کا ساتھ دینے کے قابل ہو جائیں گے تو اب ممکن ہے مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولانا یہ جو ذکر کربلا ہے، واقعہ کربلا کی یاد ہے، اس کو تو 1400 سال ہو گئے، تو کیا 1400 سال میں لوگوں نے وہ لیسنز نہیں سیکھے ابھی تک؟ وہ کون سے لیسنز ہیں جن کو سیکھنا ہے کہ تقریباً 1500 سال لگ گیا ہے اور لوگ ابھی تک نہیں سیکھ پائے؟ تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر امام کا تشریف لانا دنیا بھر کو تبدیل کرنا آسان کام ہوتا تو پھر 1500 سال نہیں لگنے تھے۔ سب سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو امام تشریف لائیں گے یہ کام کیا کام ہے۔ اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ میں نے ایک اسائنمنٹ لیا ہے اور اسائنمنٹ کے لیے میں نے جو ٹائم لیا ہے وہ مثال کے طور پر 2 مہینے ہیں، یہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو آپ سب سے پہلے مجھ سے کہیں گے بتاؤ اسائنمنٹ کیا ہے۔ اسائنمنٹ کو دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا 2 مہینے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اسائنمنٹ کیا ہے؟ کیا اسائنمنٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر فار ایگزامپل اس وقت 7 بلین لوگ ہیں، ان 7 بلین لوگوں کو کھانا کھلانا ہے؟ اگر اسائنمنٹ بس اتنا ہوتا کہ 7 بلین لوگوں کو پیٹ بھرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، جو اس وقت آلموسٹ امپاسبل لگ رہا ہے، حتیٰ اگر یہ ہوتا اس کے لیے بھی بہت تیاری چاہیے تھی، اس کے لیے بھی بہت کام چاہیے تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے، کیا صرف کھانا کھلانا ہے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ان 7 بلین لوگوں کو صرف کھانا نہیں کھلانا ہے، ان کو ایجوکیشن بھی دینی ہے، ٹاسک اور بڑا ہو گیا، اس کے لیے کتنی تیاری چاہیے؟ نہیں معلوم کتنی تیاری چاہیے۔ تو مثال کے طور پر جب امام تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ٹاسک یہ ہے کہ 7 بلین لوگوں کو کھانا کھلانا ہے؟ نہیں، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ 7 بلین لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان دا سینس جو ہمارے یہاں اسکولز اور کالجز میں ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ کی بات ہے۔ ان 7 بلین لوگوں کو پوری دنیا کا پیسہ دینا ہے، یہ بھی ہوگا، لیکن بات اس سے بھی زیادہ اوپر ہے۔ وہ کیا ہے؟ 7 بلین لوگوں کو اتنا انلائٹڈ کرنا ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے خدا اوند متعال کی طرف بڑھنا شروع کریں گے۔ آپ اس وقت اس سوسائٹی کے اندر 10% کو خدا کی طرف لے جانے کی کوشش کریں، کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل کام۔ باقیوں کو تو چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھ لوں، میں چاہتا ہوں اپنی لائف کے اندر اورینٹیشن وہ ہو جو دعائے کمیل سکھا رہی ہے، وردن واحدہ، میری پوری زندگی ایک لائن کے اوپر چلے، ایک پرنسپل کے اوپر چلے۔ وہ پرنسپل کیا ہے؟ خدا نے متعال کی اطاعت۔ یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ٹف ہے، مشکل جواب ہے۔ 7 بلین لوگ اپنے ارادے سے کنونس ہوں کہ ہمیں خدا کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ 7 بلین لوگوں کو فورس کر کے لے جانا چاہتے ہیں خدا کی سمت، یہ خدا متعال کا طریقہ ہے ہی نہیں، کبھی خدا متعال نے کام نہیں کیا۔ اور اگر خدا کو فورس کر کے لے جانا ہوتا نا، تو اس کے لیے تو پھر 1400 ایئرس کی ضرورت ہی نہیں تھی، خدا پہلے دن سے فورس کر دیتا ہے ان کو۔ یہ فورس نہیں کرنا ہے، کنونس کرنا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے یہ ٹف جاب ہے۔ اگر ایسا ہے، اب میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، میں جو چاہتا ہوں کہ امام کی نصرت کروں، اور میں اور آپ جتنے اتنے دن سے میں آپ کے درمیان ہوں، جماعت سے پہلے، جماعت کے بعد، مثلا دعائے کمیل میں، دعائے ندبہ کے اندر، مختلف دعاؤں میں مسلسل ہم لوگ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں، اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ، اور دعاؤں کے اندر کہہ رہے ہیں والمستشہدین بین یدی، یہ دعائے ندبہ میں بھی ہے، دعائے احد کے اندر بھی ہے۔ البتہ اس جملے کو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اپنی زبان پہ کم لے کر آتے ہیں، آخری پارٹ کو، اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ، خداوندہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے، اور آخری بات کیا تھی؟ والمستشہدین بین یدی، ان کی خدمت میں شہید ہونے والوں میں قرار دے دے، شہید ہونے والوں میں قرار دے دے. ہم وہ مانگ رہے ہیں خدا سے جو زندگی کی معراج ہے. زندگی کی معراج یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا نے متعال کی راہ میں خرچ کر دے. یہ میکسیمم ہے جو انسان اپنی زندگی سے کر سکتا ہے. ہم یہ مانگ رہے ہیں اچھا اب مجھے ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے. ہم یاد سید الشہداء کے واقعے کربلا کی کر رہے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر ایک امید ہے, ایک آرزو ہے, ایک دعا ہے کہ خدا ان کے فرزند کو زمین کے اوپر بھیج دے. اس کے ساتھ ہمارا ایک پلیج ہے, ہمارا ایک عہد ہے کہ ہم ان امام کا ساتھ دیں گے, اور اس کے بعد ساتھ اتنا دیں گے کہ ہماری جان جائے گی اور اس کے نتیجے میں زمین یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. یہ پورا سسٹم ہے جس کے اندر میں اور آپ چل رہے ہیں. اب اس سسٹم میں مجھے کرنا کیا ہے؟ تو میں دو تین چیزوں کو جلدی جلدی لسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے اور پھر اپنے ٹاپک سے کنیکٹ کروں گا. ایک بار پھر امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد. میرا خیال ہے جو پہلی چیز مجھے امام کی نصرت کے لیے چاہیے, وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کیے ان چند دنوں کے اندر, ان سب کو اگر ایک پوائنٹ کے اندر لے کر آؤں تو میں کہوں گا مجھے سب سے امپورٹنٹ چیز جو چاہیے وہ یہ کہ میری کلچر امام کی کلچر کے ساتھ 100% الائنمنٹ کے اندر ہو. اس جملے کو مجھے تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا ہے آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بعض اوقات دو آدمی ایک ٹائم میں ایک جگہ کے اوپر ہوتے ہیں, آبجیکٹیوز کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں کا ریپوٹیشن خدا کے سامنے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک کا کچھ مقام ہوتا ہے, ایک کا کچھ اور مقام ہوتا ہے. ایک ہی زمانے میں بعض اوقات ہزار لوگ ایک امام کے سامنے ہوتے تھے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ ایک موقع پر جب امام ارشاد فرماتے تھے مولا پانچویں اور چھٹے سرکار, تو ایک موقع پر بعض اوقات 4000 لوگ امام کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے. ایک وقت میں ایک جگہ کے اوپر 4000 لوگ بیٹھے ہیں. کیا یہ 4000 لوگ امام کے سامنے ایک جیسا مقام رکھتے ہیں؟ ان سب کا ریپوٹیشن اللہ کے سامنے ایک جیسا نہیں. وہ 4000 مسجد نبوی میں تھے, اپنے وقت کے امام کے سامنے تھے, اور وہ 4000 اسٹوڈنٹ بن کر امام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کیا سب کا مقام ایک جیسا تھا؟ نہیں, ایک جیسا نہیں تھا. تو یہ جو جن کا مقام امام سے نزدیک ہوتا ہے اور کچھ لوگ امام سے دور ہوتے ہیں, ان میں خاص بات کیا ہوتی ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر عزا کا دن ہے, سب نے کالا لباس پہنا ہوا ہے, میں نے بھی کالا لباس پہنا ہوا ہے. اگر خوشی کا دن ہے, سب خوش ہیں, میں بھی خوش ہوں, جو خدا سے نزدیک ہوتا ہے اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے, ایک ہوتا ہے ریچول, کسٹمز, ٹریڈیشن, پریکٹسز, اور ایک اس کے پیچھے ڈیپتھ ہوتی ہے, فلسفی, آئیڈیالوجی. جس کی ریچول صرف امام کے سامنے ہوں اس کا ایک مقام ہے, اصل مقام اس کا جس کی آئیڈیالوجی امام کے ساتھ ہے. ایک جملہ آپ اور میں استعمال کرتے ہیں ہمیشہ پلاننگ کے اندر, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرائیورٹیز. آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ کس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ امام کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کی پرائیورٹیز امام کی پرائیورٹیز کے ساتھ الائنمنٹ میں ہوتی ہے. اس کا مینیفیسٹیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ نظر کیسے آتا ہے؟ ایک دن ہوتا ہے جب امام کہتے ہیں آج جان دینے کا دن ہے. اس دن ایک آدمی آ کر کہے مولا میں آپ کو پیسہ دوں گا, یہ کیا ہوا؟ یہ آدمی کیا برا آدمی ہے؟ نہیں, برا آدمی نہیں ہے, اپنا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہا ہے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں برائی صرف ایک برائی ہے, آج دن پیسے کا نہیں تھا, آج دن جان دینے کا تھا. اس نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے کیوں انہیں آئیڈینٹیفائی کیا؟ اس کی پرائیورٹی امام کی پرائیورٹی کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہے، اس کی آئیڈیالوجی میچ نہیں کر رہی ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت پیسے دینے کا وقت ہے. آج وہ آ کر جس دن پیسے کی کوئی بات نہیں ہونی ہے، امام کے سامنے آ کر کہتا ہے میں آپ کو ایک شمشیر دوں گا، میں آپ کو ایک گھوڑا دوں گا، میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا. امام فرماتے ہیں نہ مجھے تمہارا پیسہ چاہیے، نہ مجھے تمہاری شمشیر چاہیے، نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا تم جان دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے، تمہارا اس جگہ کے اوپر کوئی کام نہیں، جاؤ. اور پریکٹیکلی یہی ہوا ہے کہ لوگ چلے گیا، بعد میں ساری زندگی روتا رہا کہ خوش قسمتی میرے گھر تک ہو کر آئی تھی اور میں بدبخت آدمی نہیں سمجھ سکا اور پیسے کے ذریعے اس کو میں نے باہر بھگا دیا. تو اس سے میں نے ایک لیسن دیا اس واقعے سے، وہ یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں امامت کو دیکھوں پرائیورٹیز کیا ہیں. ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ میری پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور جس دن یہ کام ہو جاتا ہے ہم اور آپ خود بخود دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں، امام کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے یہ بات یقیناً اپنے بچپن سے، چائلڈ ہوڈ سے اب تک تھاؤزنڈز آف ٹائم سنی ہوگی کہ جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا میں کچھ لوگ سلیکٹڈ فیو ہوں گے، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سوئیں گے صبح کو اٹھیں گے تو امام کے سامنے ہوں گے. کیوں؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ کیا باقی لوگ ماننے والے نہیں ہیں؟ باقی لوگ بھی ماننے والے ہیں. ان کے اندر کیا خاص بات ہے؟ ان کی لائف اور ڈیتھ، ان کی خوشی اور غم، سب کا سب 100% امام کے لیے. لہذا خدا ان کو اپنے امام سے دور نہیں کرے گا جب امام تشریف لائیں گے. میرے جیسے کے اندر پرابلم کیا ہے؟ میرے جیسے کے اندر پرابلم یہ ہے کہ میری اگر 100 priorities ہوتی ہیں مثلاً، ان میں سے 10 or 20 امام کے ساتھ ہوتی ہیں، 70-80 میری اپنی پرسنل ہوتی ہیں، اپنے لیے سوچتا ہوں. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کا کنیکشن کیا ہے؟ اس کا کنیکشن یہ ایک ٹائم آتا ہے جب تمہیں اپنی پرسنل پرائیورٹیز کے اوپر کام نہیں کرنا ہوتا، اس کو صرف اور صرف سرنڈر کرنا ہوتا ہے امام کے سامنے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے چند دنوں کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اس کو سیکوینس میں لے کر آیا. پھر ہم نے آخری بات جو کی تھی وہ یہ کہ جب کسی کے پاس ایک بڑا آبجیکٹیو ہوتا ہے لائف کا، چھوٹی چیزیں اس کو تنگ نہیں کرتی. کل ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، آج مجھے اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھانا ہے کہ جب ہم اپنی لائف میں ایک بڑا آبجیکٹیو لیتے ہیں، چھوٹی چیزیں ہمیں پریشان نہیں کرتی، اس کو جب میں امپلیمنٹ کرتا ہوں اپنی لائف کے اوپر آج کے زمانے میں، یہ کام کیسے انجام پاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ نسلوں کے اندر اس عزا کی بقا کے لیے بلند آباد میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. میں بعض اوقات ان علماء کے واقعات پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے یقیناً. اگر کبھی آپ کے لیے ممکن ہے ان عرفاء کے واقعات کو ضرور پڑھتے رہیے جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی اللہ کی محبت میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہوتے ہیں. میں بہت دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں اپنی اس مجالس کے اندر، دروس کے اندر، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی جو آیت اللہ دست غیب کے بھی استاد تھے، اور ان کی ایک عظیم الشان زندگی ہے واقعا. اس کے اوپر ایک کتاب بھی چھپی، پھر وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی الحمدللہ، کہکشان نیستی کے نام سے. کبھی آپ کو موقع ملے زندگی کے اندر، آپ میں سے بہت کم لوگ اردو کتابیں پڑھنے والے ہوں گے لیکن جو سننے والے ہیں ان میں بہت ہوتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب اردو میں پرنٹڈ ہے، جب بھی موقع ملے اس کتاب کو ضرور کم از کم ایک دفعہ پڑھیں. عرفاء کے واقعات بہت سبق دیتے ہیں. تو مجھے ایک عارف کا واقعہ یاد آتا ہے، اس کو بھی میں بیان کرتا ہوں کبھی کبھی. وہ یہ کہ وہ مشہد مقدس میں تھے اور ایک موقع کے اوپر وہاں جو خدمت کرنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک سے کہتے ہیں کہ مجھے امام کی روزے کی چھت کے اوپر جا کر عبادت کرنی ہے. اس نے کہا کہ مولانا اس آج کی رات بہت برف آئی ہے، برف بہت پڑی ہے، آپ چھت پہ جائیں گے بہت اذیت ہوں گے، وہاں برف بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، تم مجھے اوپر بھیج دو، مجھے اوپر جا کے کچھ عبادت کرنی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جو تم مجھے واپس بلا لینا۔ اس نے کہا مولانا میں دروازہ کھلا چھوڑ نہیں سکتا ہوں اسٹیئرس کے اوپر، ورنہ پھر لوگ جانا شروع کر دیں گے، تو میں آپ کو وہاں بھیجوں گا، لاک کر دوں گا، نیچے آ جاؤں گا، پھر بعد میں دروازہ کھول دوں گا، آپ آ جائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بندہ خدا ان کو وہاں پہ لاک کرتا ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، پھر یہ بھول جاتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ میں مولانا کو لاک کر چکا ہوں، تو سوچتا ہے ساری رات گزر گئی مثلا، اب ان مولانا سے کچھ نہیں بچا ہوگا، فریزنگ ٹیمپریچر کے اندر کوئی چھت کے اوپر کھڑا ہو کہاں بچے گا وہ۔ تو وہ بیچارہ صبح کو آتا ہے، مرتا پڑتا کہتا ہے کہ وہ تو مولانا کو میں نے مار دیا، اوپر جا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے مولانا رکوع میں مثلا، اور ان کی کمر کے اوپر کئی انچ برف جمی ہوئی ہے۔ پین کیوں نہیں فیل کیا انہوں نے؟ میں تھوڑی دیر رکوع میں ہوتا ہوں، میری کمر میں سے آوازیں آنے لگتی ہیں، ان کو کیوں پین فیل نہیں ہوا؟ ایک دفعہ ایک انسان کسی آبجیکٹو کے اندر اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے، اس دنیا کو بھلا دیتا ہے، پھر کہیں اور ہوتا ہے، پھر یہ پین اس کو نہ صرف فیل نہیں ہوتا ہے، یہ پین بھی اس کو ایک پلیزر دے رہا ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے۔ جو سید الشہداء کے ساتھ تھے، وہ سید الشہداء کے چہرے مقدس کو دیکھتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، اور سید الشہداء کے چہرے پر اتنا پیس تھا، اتنا ٹرینکوالٹی تھا، کہ وہ چہرے کو دیکھ کر یہ بھول جاتے تھے کہ ہم کہاں ہیں۔ سید الشہداء اتنے مطمئن تھے۔ سید الشہداء کا چہرہ مقدس نیزے کے اوپر بھی مطمئن تھا۔ کاش اس میں سے کوئی ایک لائٹ خدا مجھے نصیب کرے، آپ کو نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں ایک لائٹ نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جب میں اور آپ رو رہے ہوتے ہیں، جب میں اور آپ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، کیا دنیا ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہے اس وقت؟ نہیں۔ تو ہم سید الشہداء کے لیے پورے دل سے رو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنی دنیا بھول جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم سید الشہداء کی شعاؤں کے نیچے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے دل سید الشہداء سے کنیکشن میں ہوتے ہیں۔ شاید یہ چند منٹس کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں اس کو دنیا کی بہترین نعمت تعبیر کروں گا، کم سے کم چند سیکنڈز کے لیے ہمارے دل سید الشہداء سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت کیا ہم پین فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل فیل نہیں ہو رہا، یہ الحمدللہ رحمت ہے۔ تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی شخص اتنا خوش نصیب ہو کہ اس کے دل میں صرف خدا کی اور اس کے اولیاء کی یاد ہو، اس کو دنیا کی کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی۔ کیا میں نے آپ سے یہ کہا دنیا میں کوئی مشکل نہیں آئے گی؟ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، نہ صرف مشکل نہیں آئے گی بلکہ زیادہ آئے گی۔ میں نے جو آپ سے کہا وہ یہ کہ دنیا کی مشکل اس کو تنگ نہیں کرے گی۔ سید الشہداء کی طرح، سید الشہداء کے اصحاب کی طرح۔ تو جو چیز مجھے اور آپ کو چاہیے وہ اس وقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم اذکار اورات انجام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک کلچر ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، ہم لوگ ریچولز تک تو آ گئے ہیں، کلچر تک آنے میں ہمیں دیر لگ رہی ہے، ہم اس کی کلچر کو نہیں پکڑ پا رہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے میرا جیسا کوئی شخص 100% میٹیریلسٹ ہوتا ہے، اور باتیں امام کی شہادت کی کرتا ہے۔ اسی میٹیریلزم نے تو امام کو شہید کروایا ہے۔ یہ جو میں اور آپ لعن کرتے ہیں، اللہم لعن فلاں فلاں فلاں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر امام کو مارا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے اتنی باتیں کی آپ کی خدمت میں، قربانی دینے والا ہو، ہائر آبجیکٹیو ہو، اب میں اگلے سٹیپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں اگلے سٹیپ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب تک انسان میٹیریلزم کے اندر پھنسا ہوا ہے کبھی ہائر آبجیکٹیو پہ نہیں جائے گا، اور جب تک انسان میٹیریلزم کے اندر پھنسا ہوا ہے اسی کے راستے پر جا رہا ہے جس کو زیارت عاشورہ میں لان کر رہا ہے۔ یہ جو خدا متعال نے ہم سے کہا کہ تم کہو کہ اللہم الان فلاں فلاں فلاں، مر چکے وہ لوگ، اب کیوں خدا لان کروا رہا ہے ہمیں، کیوں ہمیں خدا متعال کہہ رہے عمر سعد کو لان کرو، عبید اللہ ابن زیاد کو لان کرو، اور شمر کو لان کرو، اور مثلاً اس کی اولاد کو لان کرو، کیوں؟ وہ مر گئے، وہ جل رہے ہوں گے اپنی قبروں کے اندر، لیکن ان کی فکر باقی ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ مجھے اس شہر کا گورنر بننا ہے، اس کے لیے میں فرزند رسول کو مارنے کو تیار ہوں، مجھے اتنی دولت ملنی ہے، اگر اتنی دولت ملے تو میں نبی خدا کے فرزند کو مارنے کو تیار ہوں۔ یہ مصیبت ہے، یہ ابھی باقی ہے، بالکل باقی ہے، نظر نہیں آ رہی ہمیں، بالکل اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ یہ چند صہیونیست یہ دنیا کی کیا، کون سی زندگی میں کیا لینا چاہتے ہیں جو اتنے ہزار بچوں کو مار چکے ہیں؟ یہ دنیا کی کچھ دولت، دنیا کی کچھ طاقت، دنیا کی کچھ زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے اتنے ہزار بچے مار چکے ہیں، یہ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ اسی عبید اللہ زیاد کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسی عمر سعد کے راستے پر چل رہے ہیں، اسی شمر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کے باخبر با بصیرت چاہنے والے ان کے سامنے مقابلے پر کھڑے ہو گئے۔ باقی دنیا کہاں گئی؟ میٹیریلزم میں غرق ہیں۔ وہ عرب دنیا کہاں گئی؟ وہ سب مادہ پرستی میں غرق بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون مقابلہ کر رہا ہے؟ وہ مقابلہ کر رہے ہیں جن کے شاید پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ وہ یمنی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ فلانی عراقی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ لبنانی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ فلسطینی مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس دنیا سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی اصلی مسئلہ ہے۔ اور جن کے پاس دنیا بھری بھی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی دنیا کو بچا رہے ہیں۔ آپ زیارت اربعین کے اندر دیکھ لیجئے، زیارت اربعین کے اندر کیا لکھا ہے؟ آپ کے مقابلے پر وہ آیا جس کو دنیا نے دھوکہ دیا تھا، اور اس نے دنیا کی پست چیز کے بدلے میں آپ کا مقابلہ کیا ہے۔ وَشَرَى آخِرَتَهُ بِثَمَنِ الْأَوْكَسِ، اس نے اپنی آخرت کو مفت میں بیچ دیا دنیا کے لیے۔ تو آج میں کیا عرض کروں؟ کل میں نے عرض کیا تھا ہائر آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ وہ ہائر آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ اگر میری زندگی میں دنیا کی کوئی چیز آبجیکٹیو ہے، مین آبجیکٹیو، میں آپ کے سامنے قسم کھانے کو تیار ہوں، میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر پاؤں گا، وہ کام جو اللہ کے نزدیک بڑا ہو۔ ممکن ہے میں دنیا کے اندر آئیڈیل بن جاؤں لوگوں کے لیے، پتہ نہیں کون کون سے میگزین کے اندر میری تصویریں آنا شروع ہو جائیں، چونکہ میرے پاس اتنے بلین ہیں اور اتنے ملین ہیں اور یہ اور وہ ہے۔ خدا کے نزدیک کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ فرعون کے پاس کم تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو میں وہ اتنا اوپر کی بات کر رہا ہوں، تو میں نیچے آتا ہوں، میں کہوں بھائی، آپ کہیں گے مولانا یہاں اتنا کوئی امیر نہیں بیٹھا ہوا، وہ جو امیر بیٹھے ہوئے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھول جاؤ، ایک واقعہ میں بہت دفعہ سناتا ہوں، آپ کو بھی اشارتاً عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک کوئی نوکرانی تھی وہاں پر، اور میں نے نوکرانی کہا، وہ کنیز تھی ایکچولی، وہ گائے کا جو گند ہوتا ہے اس سے کچھ بناتے ہیں، اس کو فیول کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے، اس کو سکھاتے ہیں پھر اس سے فیول بناتے ہیں، اوپلے کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ وہ لگا رہی تھی دیوار کے اوپر، اس نے سارا گند پھیلایا ہوا تھا اور جگہ کو گھیرا ہوا تھا. رسول خدا نے وہاں سے گزرنا تھا, گویا وہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ کپڑوں کے اوپر وہ گند نہ لگے. تو اصحاب نے اس عورت کو دیکھا اور اس سے کہا کہ تھوڑا سا سائڈ میں ہو جاؤ, یہ گندگی ذرا سی ہٹا لو تاکہ اللہ کے نبی چلے جائیں. اکڑ کے کہتی ہے اس کو گزرنا ہے تو گزر جائے. رسول خدا فرماتے ہیں دعھا فإنھا مستکبرۃ, اس سے بھی بات نہیں کرو, اس کے اندر تکبر ہے. یہ اس کے پاس کون سی چیز تھی تکبر کے لیے؟ نجس میں ہاتھ اس کے ڈوبے ہوئے ہیں, سوشل اسٹیٹس میں یہ کنیز ہے, جو کام کر رہی ہے وہ کام دنیا کا پست کام ہے, اندر تکبر ہے. یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی نے مجھ جیسوں کے لیے بتایا. تم یہ نہیں سمجھنا تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو تکبر نہیں ہوگا. نہیں, بعض اوقات انسان کنگلا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس, تکبر ہوتا ہے, غرور ہوتا ہے, ایروگنس ہوتی ہے اس کے اندر. اور اگر ہاتھ میں کچھ ہو, او ہو, پھر تو فرعون ہوتا ہے, پھر تو ہارون الرشید ہوتا ہے, امام معصوم کو شہید کر دے گا, پھر تو کچھ پتا نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اگر دیکھنا ہو نا کہ میرے اوپر میں کون ہوں اندر سے, تو کبھی اپنے آپ کو طاقت میں دیکھو, کبھی اپنے آپ کو کمزوری میں دیکھو. جیسے ہی طاقت ہاتھ میں آتی ہے دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے, دوسروں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اندر سے مستکبر ہے. ممکن ہے اوپر سے میری طرح ٹوپی لگائے, اپنے آپ کو دکھائے میں بہت زیادہ متواضع اور منکسر انسان ہوں, اندر کا پتہ نہیں کیا ہے. تو جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے لیے درس کے لیے, وہ یہ کہ بھائی دیکھو, ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ہیں جہاں پری کلاس ون سے لے کر یونیورسٹیز تک اور میڈیا سے لے کر الیکٹرانک سے لے کے سوشل میڈیا تک ہمیں ایک بات سکھائی جاتی ہے, مادہ پرست بن جاؤ, پیسے کے پیچھے مرو, جو کچھ ہے وہ یہی ہے, نعوذ باللہ یہ خدا بن گیا ہے یہاں پر, یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اس وقت. اور تم اور میں کون ہیں؟ ہم اور وہ تم کو وہ ہیں کہ جو سید الشہداء کا پرچم ہاتھ میں لیے کھڑے. کون سے سید الشہداء؟ جن کے قاتل یہی مادہ پرست تھے. اب ہمارے پاس ایک چیلنج ہے, تم تو سید الشہداء کے ماننے والے ہو نا, تم کیوں مادہ پرست ہو؟ تم کیوں سید الشہداء کے قاتلوں کے رنگ کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا ٹرانسفارمیشن, اور لوگ تبدیل ہوں گے, وہ یہاں سے نکلیں گے امام کا ساتھ دینے کے لیے. وہ ٹرانسفارمیشن کیا ہونے والی ہے؟ پہلے لوگ کسی اور کلر کے کپڑے پہنتے تھے, پھر کسی اور کلر کے پہنیں گے. نہیں, یہ نہیں ہونے والی, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصلی ٹرانسفارمیشن کیا ہوگی؟ پہلے وہ مادہ پرست تھے, پھر وہ خدا پرست ہوں گے. یہ ٹرانسفارمیشن ہے. جیسے ہی وہ خدا پرستی کے راستے پر جائیں گے, نمبر ون, آبجیکٹیوز ہائر ہو جائیں گے, لوور آبجیکٹیوز ختم ہو جائیں گے. نمبر ٹو, قربانی دینے کی طاقت آ جائے گی ان کے اندر. نمبر تھری, ان کے اندر ڈگنیٹی ہوگی, ان کے اندر عزت ہوگی. یہ ہیں انصار حسین, یہ ہیں انصار ابی عبداللہ, یہ ہیں انصار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو میرے اور آپ کی ٹاسک کیا ہے؟ میرے اور آپ کی ٹاسک کیا ہے؟ برادران محترم, میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, کہیں ایسا نہ لگے کہ میں آپ کی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تنقید کر کے معاملے کو نپٹانا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, میرا اور آپ کا ٹاسک کیا ہے؟ میرا اور آپ کا ٹاسک یہ ہے, سیاہ پہنو, غم مناؤ, سید الشہداء سے, ان کے آوان و انصار سے سیکھو. یہ قربانی کیسے دے رہے تھے؟ یہ قربانی کیوں دے رہے تھے؟ قربانی دینے کے پیچھے ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا, وہ میرے اور تمہارے ذہن میں آنا چاہیے. یہ جو دس دن ہمارے پاس پریکٹس ہے, آپ خود جانتے ہیں واقعہ کربلا, اصل واقعہ کربلا صرف ایک دن ہوا ہے, عاشور کے دن. یہ جو دن ہمارے پاس تقسیم ہو گئے, پورے دس دن ہم منائیں گے, ایک ایک صحابی کے لیے ایک ایک دن ہم نے دے دیا، یہ کیوں دیا ہم نے؟ اگر ہم تمام اصحاب کو ایک دن میں یاد کرتے نا تو ہم یاد ہی نہیں کر پاتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب ذرا سوچنا، اگر صرف ایک عاشور کے دن مجھے مولا علی اکبر کو بھی یاد کرنا ہے، مولا ابو الفضل کو بھی یاد کرنا ہے، مولا علی اصغر کو بھی یاد کرنا ہے، اصحاب امام کو بھی یاد کرنا ہے، میں بھول جاتا، میرے ذہنوں سے نکل جاتا۔ یہ بہت الحمدللہ لطف خدا ہوا، خدا نے ہمیں ایک راستہ سکھایا، ہر صحابی اور ہر اولاد رسول کو ایک ایک دن دیتے چلے جاؤ، اس کے بعد غور کرو یہ لوگ کیا تھے۔ تو مثال کے طور پر ہمیں لوگ ملے، ہمیں ان کا کیریکٹر ملا، تو ان تمام کے اندر کامن بات کیا ہے؟ ان تمام کے اندر ایک کامن بات ہے، دنیا ان کے لیے حقیر ہے، دنیا ان کے لیے ذلیل ہے۔ ان کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں سرو کرنا ہے۔ البتہ میں نے اتنی باتیں کہیں، آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب، ہم نے کام نہیں کرنا ہے، بزنس نہیں کرنا ہے، جاب نہیں کرنی ہے؟ نہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ ایک جملہ بار بار اپنے لیے عرض کرتا ہوں، میں بار بار ڈرتا ہوں آپ لوگ سوچیں گے میں آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، نہیں، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ سے بھی کہنا ہے، اپنے لیے بھی کہنا ہے، ایک جملہ مجھے بار بار کہنا ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے، مجھے دنیا میں رہنا ہے، پہاڑوں میں نہیں جانا ہے، غاروں میں نہیں جانا ہے، کام کاج نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اس کے لیے زندہ نہیں رہنا ہے، زندہ کسی اور چیز کے لیے رہنا ہے۔ پیسہ کمانا ہے یا نہیں کمانا ہے؟ کمانا ہے، لیکن وہ پیسہ کمانا ہے جو امام حسین کے کام آئے۔ عزت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے، عزت چاہیے، وہ عزت چاہیے جو وقت کے امام کے کام آئے۔ اگر میرا پیسہ، میری عزت، میری اولاد، میری کوئی طاقت اپنے امام کے کام نہیں آ سکی، پھر میں کہوں گا لعنت ہے اس کے اوپر، پھر نہیں چاہیے، کیا کروں گا اس کو لے کے؟ مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، مالی و دنیا، مجھے دنیا سے کیا کام، اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حرام میں عذاب ہے۔ حلال میں بھی حساب ہے، کم سے کم پوچھنا ہے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، حلال میں، جو حرام ہے وہ تو عذاب ہی عذاب ہے۔ امام فرما رہے ہیں مجھے دنیا سے کیا کام۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آخر پہ لے جاتے ہوئے عرض کروں گا، بحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں، اس کو میں بہت زیادہ دوہرا دوں، بہت اچھے دور میں ہم لوگ جانے دینے، امام کی تشریف آوری ہر روز نزدیک سے نزدیک تر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں جب 84 میں طالب علم بنا اور میں پڑھتا تھا امام کے آنے کی نشانیوں کو 84 میں، 40 سال پہلے تقریبا، تو میں جب پڑھتا تھا اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک لشکر ہوگا وہ یمن کے اندر ہوگا، وہ امام کی سب سے پہلے نصرت کرے گا، اصلا یہ روایت پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہم لوگ۔ 84 94 2004 2014 کے قریب آ کر پتا چلا بھائی یہ روایت اب صحیح نظر آ رہی ہے۔ 1400 سال تک لوگ یہ روایت پڑھتے رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوگا کیسے۔ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، تقریباً 2006 کے قریب تھا، میں ایک موقع پر عرب ایک کنٹری کے اندر تھا، وہاں پہ کسی نے مجھے بتایا یہ آدمی یمن میں رہتا ہے، میں کہا مجھے اس آدمی سے ملنا ہے فوراً۔ میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے اس کہا بھائی مجھے معلوم کرنا ہے، بتاؤ یمن کے حالات کیا ہیں، یہ ہے ایسی کوئی بات؟ اس نے کہا وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیے وہاں پہ ایک لشکر بننے والا تھا جو امام کی نصرت کرے گا۔ کہنا مولانا مجھے تو کوئی لشکر نظر نہیں آتا، یہ 2004 اور 2006 کی بات ہے۔ اللہ کا نظام اللہ جانتا ہے۔ ایک خطرناک آئے کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا نے مطالعہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پیچھے چلے گئے نا تو تم مت سوچنا میں تمہارا محتاج ہوں۔ ان تتولوا، اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے پھر۔ ان تتولوا، تم چلے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا معاملہ خدا کا رک جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالی، خدا محتاج ہے کیا؟ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت. آپ یقین مانو 50 سال پہلے لبنان میں اہل بیت کا ماننے والا سوسائٹی کے اندر اتنا کمزور تھا, اتنا کمزور تھا کہ اس کا کوئی ریپوٹیشن تھا ہی نہیں, کوئی اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا تھا 50 years back. اللہ نے انہی کے درمیان میں سے وہ بندے بنائے جن کو پوری دنیا کاؤنٹ کر رہی ہے. یہ عراق میرے اور تمہارے سامنے, اس کے اوپر کون حکومت کرتا تھا؟ آج ہی کوئی بتا رہا تھا, کہنے کا میں ذہن میں سوچ بھی نہیں پاتا تھا کہ صدام حسین بھی کبھی مرے گا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو مارا تھا اس صدام حسین نے, مر گیا مٹ گیا, اور وہاں سے وہ عراقی نکلے جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا ہم کون ہیں. یہ ایران کیا تھا؟ یہ 50 سال پہلے کیا تھا یہاں پہ؟ آپ یقین مانو, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اتنی پانی کی دکانیں نہیں تھیں جتنی یہاں شراب کی دکانیں تھیں. الحمدللہ رب العالمین تبدیل ہو گئے, اللہ نے ان کے ذریعے سے ایک طاقت بنا دی. یہ امام کے آنے کی نشانیاں نہیں ہیں کیا؟ یہ سب اپنی زبان سے امام کو پکار رہے ہیں, اپنی طاقتوں کو اپنے امام کے لیے جمع کر رہے ہیں. ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں, صرف مجھے ایک ڈر ہے, ایسا نہ ہو کہ میں اپنی مادہ پرستی کے اندر پھنسا رہ جاؤں, وہ لوگ آگے نکل جائیں. آپ کہیں مولانا کیا کریں, ایران موو کریں؟ میں نے نہیں, میں نہیں کہہ رہا ایران موو کرو, بلیو می. آپ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, جو چلے گئے وہ چلے گئے, بہت اچھا کیا الحمدللہ رب العالمین. میں جب مجھ سے کوئی پاکستان میں کہے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کہیں نہیں جانا چاہوں گا. کیوں؟ یہ پاکستان میرا مورچہ ہے, یہ میرا فرنٹ ہے, میں اپنا فرنٹ لوز نہیں کروں گا. یہ اللہ نے مجھے یہاں پہ جگہ دی ہے استقامت کرنے کے لیے, میں یہاں پہ کھڑا رہوں گا. جس دن امام تشریف لائے مجھے بکا لیں گے میں جاؤں گا, اس سے پہلے میں یہاں مقابلہ کروں گا. یہ میرا فرنٹ ہے, میں کیوں لوز کروں اسے؟ آپ اپنے مقابلے کے اوپر باقی رہو, استقامت دکھاؤ. استقامت دکھانے کا راستہ کیا ہے؟ مادہ پرستی. ختم. ختم نہیں کر سکتے, کم کرو, اپنے آپ کو چیک کرتے رہو کہیں میں مادہ پرستی میں پھنس تو نہیں رہا. اس کو میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا, آپ کو اور وقت نہ لوں, اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں, میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں بعض اوقات کہ نہیں مجھے اس بات کو پوری تفصیل سے عرض کرنا. الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہمیں بہت اچھی نشانیاں دی, خدا نے ہمیں کربلا کے غم میں رونا نصیب کیا ہے نا, آپ یقین مانو دنیا اور آخرت میں شاید اس سے بڑھ کر نعمت ہمیں کوئی نہیں ملے گی. یہ جو خدا متعال نے ہمیں نصیب کر دیا, اس میں سب کچھ ہے, اس میں ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں, بعض اوقات چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, پیچھے بہت بڑی ہوتی ہیں. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں نے سوچا تھا فوراً مصائب شروع کروں گا, وقت کم ہے, لیکن یہ جملہ عرض کرتا چلوں. آیت اللہ خمینی کے گھر پہ ایک صاحب مجالس پڑھا کرتے تھے, ان کے والد ان سے پڑھواتے تھے, اور آیت اللہ خمینی کے گھر پہ وہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ ذرا سوچو اس کا مقام کیا ہوگا. وہ بہت اچھے ذاکر تھے, بہت سادہ زبان میں پڑھا کرتے تھے, آغا کوثری نام کر کے. تو آغا کوثری کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں محرم کے ایام کے اندر ایک مجلس سے نکلتا تھا, دوسری مجلس میں جاتا تھا. میں ایک مجلس سے نکلا تو میرے سامنے کچھ بچے آ گئے, انہوں نے کہا آغا کوثری آپ سارے بڑوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں, آپ میں کوئی مجلس بچوں کے لیے پڑھتے ہیں کیا؟ اور وہ اتنے بڑے ذاکر تھے, انہوں نے کہا بیٹا میں بچوں کے لیے تو نہیں پڑھتا, میں بڑوں کے لیے پڑھتا ہوں, بچے بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا آغاز کوثری ہم نے آپ کے لیے ایک مجلس رکھی ہے, آپ اس میں آئیں. اور وہ بیچارے کاؤنٹ کرنے لگے کہ بھائی میرے پاس ٹائم کہاں ہے, میں اس مجلس سے نکلتا ہوں دوسری مجلس میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا کل آ جاؤں گا. کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیے کل آئیے گا آپ کے لیے مجلس سے. وہ کل پھر بچے کھڑے ہو گئے, وہ سمجھے بچے مذاق کر رہے ہیں, شاید پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. اگلے دن پھر بچے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا آغا صاحب چلیں مجلس میں, بچے تیار. اب آغا بیچارے وقت دیکھ رہے ہیں, مجھے وہاں جانا تھا, وہ نکلے. کہنے کہ نہیں نہیں ابھی میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا, وہ تو پڑھنی پڑے گی. تو وہ وہاں سے نکلے اور بچوں کی مجلس میں آ گئے. کہنے کہ بچوں کی مجلس میں آیا مثلا اس طرح کی بات میں نے احساس کیا, بچے بہت پرخلوص ہیں, بہت خلوص سے بیٹھے. تو کہنے کہ میں وہاں پہ رکا، میں نے ان کے لیے مجلس پڑھی جیسے بڑوں کے لیے پڑھتا ہوں، دو چار جملے فضائل کے بولے، پھر مصائب کے بولے، پھر میں اٹھ کے جانے لگا تو بچے بہت خوش ہوئے کہ آغا کوثر نے ہمارے یہاں مجلس پڑھی ہے۔ جب جانے لگے تو کہنے کہ بالکل جب جانے لگے ایک بچہ ایک ٹرے کے اندر دو تین کپوں میں جیسے ایرانی چائے پیتے ہیں وہ والی چائے لے کر آیا، اور کہنے کہ وہ دیکھتے ہی پتہ تھا ٹھنڈی چائے ہے۔ تو اس نے کہا کہ آغا صاحب چائے پئیں، کیونکہ وہاں تبرک میں چائے پلاتے ہیں، تو اس نے کہا چائے پئیں۔ آغا کوثر نے دیکھا چائے بھی ٹھنڈی ہے، جلدی بھی بہت زیادہ ہے، کہا میں دیکھو تم سے مجلس کا وعدہ کیا تھا نا، مجلس میں نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، چائے پھر کبھی اور پڑھیں گے۔ اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ آغا کوثر چلے گئے۔ وہ آغا کوثر کہتے ہیں رات کو میں نے دیکھا بی بی مادر حسین تشریف لائی، وہ تشریف لائیں، انہوں نے کہا کوثر پورے محرم میں جو تم نے مجلسیں پڑھی ہیں نا، ایک مجلس تمہاری ہمارے در پہ قبول ہو گئی ہے، تم نے بچوں کے لیے پڑھی نا، یہ مجلس قبول ہو گئی تمہاری۔ آپ کوثر کہنے لگے میں اتنا خوش ہوا، الحمدللہ میری ایک مجلس سیدہ نے قبول کر لی۔ اس کے بعد سیدہ نے عجیب جملہ کہا، کہا کوثر تم نے چائے نہیں پی؟ کہا ابھی بھی نہیں پی میں نے چائے۔ کہا کوثر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی تمہارے لیے، آج تو ہمیں نہیں معلوم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی بڑی ہیں، ان کے پیچھے کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ جو خدمتیں آپ کرتے ہیں، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہی کر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کون سی چیز بھی سیدہ کو پسند آئی۔ اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، خدا نے متعال نے نصیب کیا ہے۔ عزیزو ہم ہر روز کسی کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں فلاں کو پرسہ دیں گے، فلاں کو پرسہ دیں گے، آج آج ایک ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں کو پرسہ دینا ہے، کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، ماں کے دل میں بہت غم ہوتے ہیں، دیکھو ہم سب کو معلوم ہے۔ اور ماں کون سی ماں ہے؟ ماں وہ ماں ہے جو اپنے بچوں پہ روئی بھی نہیں ہے، ان کے سامنے اتنے غم تھے اتنے غم تھے، وہ اپنے بچوں کے غم میں نہیں روئی ہے۔ شب عاشور ایک عجیب منظر تھا، ہر ماں اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے تیار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو کل امام حسین پہ تم قربان ہو جانا، تم قربان ہو جانا۔ ایک خیمہ تھا جس میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے دو بچوں آن و محمد کو لے کر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کو کہہ رہی تھیں دیکھو آن و محمد تم لوگ امیر المومنین کی نسل میں سے ہو، دیکھو کل ایسا نہ ہو امام حسین پر کوئی اور قربان ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کل امام حسین پر تم نے قربان ہونا ہے، ہماری ماں نے ان سے سیکھنا ہے، ہمارے ماں باپ نے ان سے سیکھنا ہے اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے۔ ان بچوں نے وعدہ کیا اپنی ماں سے، ماں ہمارا باپ یہاں پر نہیں ہے لیکن ہم منتظر نہیں رہیں گے، ہم کل امام حسین پر قربان ہونے والوں میں پیش قدم ہوں گے، ہم اس قربان سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ عاشور کا دن اتنا عجیب دن تھا، امام حسین ایک کے بعد ایک اصحاب کو بھیجتے تھے، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے جن کو امام حسین اجازت تو دیتے تھے لیکن دینے کا دل نہیں چاہتا تھا، اگر قاسم اجازت دینے آئے تو امام حسین کیسے اجازت دے، اب آن و محمد اجازت لینے آئے ہیں، حسین جانتے آن و محمد میری بہن کے بچے، جب وہ آن و محمد کو دیکھتے ہیں میرے آن و محمد چلے جائیں گے پھر میری بہن کا کیا ہوگا، وہ اپنے بچوں کے لاشوں کو دیکھے گی، آن و محمد کا اصرار کہ ماموں ہمیں بھیج دیں, اور وہ بار بار اپنی بہن کو سوچتے ہیں. بس اسرار کے سامنے تسلیم ہوئے, دونوں بچے لڑنے کے لیے گئے. علی ابی طالب کی نسل میں سے ہیں, دشمنوں پہ حملہ کیا لیکن مظلوم بچے تھے, دشمنوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا. ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کے لیے جاتا تھا, ایک موقع پر دونوں کو دشمنوں نے تہے تیغ کر دیا, بچے زمین پر گر گئے. گویا سید الشہداء اپنی بہن کے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھانے گئے جب اولو محمد کا لاشا لے کر آ رہے تھے. اب سوچتے تھے اپنی بہن کو لاشا دکھاؤں کیسے. ایک موقع پر پیغام ملا, بھیا لاشا خیمے میں مت لائیے گا, میں ان کو قربان کر چکی ہوں. اے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ کی عظمت پہ ہمارے لاکھوں سلام. ماں ایسی ماں ہوتی ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے بھائی پہ قربان کرتی ہے. بی بی نے کیا سوچا ہوگا, بی بی نے سوچا ہوگا جب میرے بچوں کے لاشیں میرے سامنے آئیں گے شاید میرے چہرے پہ غم آئے گا, میرا بھائی میرے غم زدہ چہرے کو دیکھے گا, میرے بھائی کا غم بڑھ جائے گا. فرمایا لاشیں مت لاؤ, لاشیں مت لاؤ. لیکن بی بی نے یہ وعدہ بہت آگے تک نبھایا ہے, بہت آگے تک نبھایا ہے. امام حسین سے کہا بھیا لاشیں مت لانا. پھر 11 محرم کا دن آیا, بی بی جب ہماری سے تشریف لائی امام حسین کے لاشے پر گئی, اے ماں آپ کے بھی تو 2 بچے تھے. پھر وہ وقت آیا, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, زندان شام میں سروں کو لایا گیا, ہر سر پہ ماں رونے والی تھی لیکن 2 سروں پر کوئی رونے والی ماں نہیں تھی. عزیزو بس ایک جملے کی اور زحمت دوں گا, ماں بی بی زینب کبریٰ کو پرسا دینا ہے, اس عظیم الشان شخصیت کو پرسا دینا ہے. عزیزو اگر ایک جملہ کہوں نا, ذرا اس کو اپنی نظر میں رکھنا. ایک وقت آیا جب بی بی زینب مدینے واپس آ گئی ہیں, جب بی بی مدینے واپس آئی اپنے گھر میں گئی, اب در و دیوار سے اولو محمد خدایا پرچم بی بی زینب کبریٰ کو دنیا کے کونے دونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.